بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الوارث مثل ذلك وارث پر یعنی باپ کے وارث کے اوپر اور باپ کا وارث وہ یہی دودھ پینے والا بچہ ہے اور مراد ہے اس بچے کا جو والی ہو وہ بچے کے مال میں سے اسی کے مثل اجرت رضاعت ادا کرے الذی علی الابی جتنی اجرت رضاعت باپ کے ذمے ہوتی تھی للوالدتی بچے کی ماں کے واسطے کھانا کھلانے میں سے اور کپڑا پہنانے میں سے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق تفسیر کی ہے یعنی تیسری شکل کہ ایک بچہ دودھ پی رہا ہے اس کی ماں کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے عدت بھی گزر چکی ہے اب اس کو دودھ پلانا جو خدمت چل رہی ہے اس کے بدلے میں بچے کا باپ خرچہ دے رہے لیکن بچے کا باپ تو انتقال کر چکا اور یہ بچہ چھوٹا ہے ابھی دودھ پیتا ہے تو اس کا خرچہ کون دے وے ماں کو اس سلسلے کے اندر امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے اس بچے کا جو ذاتی مال ہے اس میں سے اس کی دودھ پلانے کی اجرت دی جائے اس لیے کہ باپ مر گیا تو اس بچے کو میراث میں حصہ تو ملے گا لوگوں نے بھی بچے کو تحفے تحائف دیے ہوں گے اس میں سے جو ہے اس کی دودھ کی اجرت ادا کی جا رہی ہے اور اگر بچے کے پاس مال نہ ہو یعنی مثلاً باپ خالی ہاتھ مر گیا کوئی مال بچے کی طرف میراث میں منتقل نہیں ہوا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی ماں کو بغیر پیسے کے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا کہ تیرا بھی تو بچہ ہے دودھ پلا کوئی پیسے دینے والا ہے نہیں پیسے کا نظم نہیں تو پلا تیری طرف سے اب اور اس صورت میں وہ عورت جو ہے بیوہ ہوگی کیونکہ متعلقہ ہے عدت بھی ختم ہو چکی ہے بیوہ ہے تو عامۃ المسلمین جو ہے ایسی بیواؤں کے خرچے کا فکر رکھے بیت المال دے رہے اور اگر دوسری جگہ وہ نکاح کر چکی ہے تو دوسرا شوہر یوں سوچے کہ گرچہ یہ بچہ میرا نہیں ہے لیکن میری بیوی کا تو بیٹا ہے یتیم ہے چلو میں یتیم ہونے کی حیثیت سے اس کی ماں کو دودھ پلانے کی اجرت کے طور پر نہ صحیح اب تو تیری بیوی ہے اس لیے تو خرچہ پانی دے ہی رہا ہے کچھ زیادہ بھی دے دے اس طریقے سے اس کا کام چلتا رہے گا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر اس طریقے سے کی کہ وَعَلَى الْوَارِثِ سے مراد ہے دودھ پینے والے بچے کا وارث کیوں سمجھ لو کہ اگر بالفرض اس بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ مال چھوڑ کے مرے تو کون اس کے شرعی ورثہ ہوں گے جو اس بچے کے شرعی ورثہ ہوں گے وہ اس وقت پر بچے کی دودھ کی اجرت کو چکانے کے ذمہ دار ہوں گے اور ذی رحم محرم رشتہ دار مراد ہے وارث بچے کے اس لیے اگر ذی رحم محرم رشتہ دار فقیر بھی ہو تو بھی ان کے ذمے ان کے حصے کے بقدر رضاعت کا خرچہ آئے گا. اس لیے کہ اگر بالفرض یہ بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ ذی رحم رشتہ دار فقرا وہ حصہ لینے تو آئیں گے نہیں, تو آج خرچہ بھی دو چاہے مانگ کے لاگے دو لیکن دو خرچے میں اپنا حصہ. اور اگر کوئی ذی رحم محرم قریبی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو اس صورت کے اندر دور کے رشتہ داروں کی ذمہ داری آئے گی, چچیرے بھائی, کھلیرے بھائی, پھوپھیرے بھائی, ممیرے بھائی, ان کی ذمہ داری آئے گی کہ وہ خرچے میں حصہ بٹاوے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا, بچے کے ابا اماں دونوں ارادہ کرے دودھ چھوڑا دینے کا مدت رضاعت سے پہلے, یعنی دو سال یا ڈھائی سال پورے ہونے سے پہلے مشورہ کرے کہ چلو اب دودھ چھوڑا دیتے ہیں, صادر کیسے انتراد منہما, آپس کی رضامندی اور آپس کے اتفاق سے کہ دودھ چھوڑا دے وے, اب تو بچہ جو ہے کیڈبری بھی کھاتا ہے, وتشاورن اور مشورہ کر کے آپس میں کہ بچے کی مصلحت اور بھلائی ایسی ہے کہ باپ دودھ چھوڑا دو. اس میں یہ بھی امکان ہے کہ ماں دوبارہ حاملہ ہو گئی ہو, فلا جناح علیہما, تو اس صورت میں دونوں میں اس طرح دودھ جلدی چھوڑا دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. فی ذالک, یعنی ڈھائی سال یا دو سال پورے ہونے سے پہلے بچے کی مصلحت دیکھ کر آپس کی خوشی سے اگر دودھ جلدی چھوڑا دیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اتنی بات اصولی یاد رکھنے کی کہ حرمت رضاعت کا تعلق ہے مدت رضاعت سے. اسی لیے ڈھائی سال کے بعد اگر کوئی کسی کا دودھ پیوے یا پلاوے تو اس سے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی. تو فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاورٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر اے باپو تم ارادہ کرو کہ تمہاری اولاد کو ماؤں کے علاوہ دوسری دودھ پلانے والیوں سے دودھ پلواؤ تو فلا جناح علیکم, اس میں بھی کوئی واندہ نہیں ہے. شرط کتنی, اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, جبکہ تم ان مرضیاؤں کو حوالے کر دو جو پیسے اجرت کے دینے کا تم نے ارادہ کیا تھا بھلے طریقے سے اچھے انداز میں دل کی خوشی کے ساتھ. اس کے دو مطلب ہے اذا سلمتم کے, چونکہ ماں آتے ہی تم بعد میں آیا اور سلمتم پہلے آیا, دینے کے بعد سونپنے کا کیا مطلب. اسی لیے فرمایا کہ جو رقم دینے کا تم نے ارادہ کیا یہ ہے آتے ہی تم کا مطلب, وہ مرضیاؤں کو تم حوالے کر دو. گویا خلاصہ کیا نکلے گا کہ جس رقم کے دینے کا تم نے عزم کیا ہے کہ اتنی رقم دودھ کی اجرت میں دوں گا وہ تم ان مرضیاؤں کو خوشی خوشی حوالے کر دو. دوسرا مطلب کیا کہ دودھ پلانے کی اجرت پیشگی طور پر تم مرضیاؤں کو حوالے کر دو. ایسے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کہا کہ بھائی ہر مہینے کے 10,000, تو مہینہ پورا ہو ہے پہلی تاریخ کو آ کے 10,000 لے جائیں گے, لیکن آپ نے پیشگی دے دی ہے 10,000, ہر مہینے پیشگی دے دیتے ہو, یا ایک ہی دو سال کی پوری رقم حساب کر کے پیشگی جمع کرا دی, بہت اچھی بات ہے. تاکہ وہ مرضی اچھا اچھا کھانا لا کے اچھا اچھا کھائے گی اور اچھا دودھ تمہارے ہی بچے کو ملے گا، یہ ترغیبی پہلو بھی نکلے گا۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ،
اور تم اللہ سے ڈرو اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو عمل بھی تم کرتے ہو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ جی
اور وارث پر، یعنی باپ کے وارث پر، اور وہ بچہ ہے، بچے کے ولی پر اس کے مال میں سے اسی جیسی ذمہ داری ہے جیسے کہ باپ پر ماں کے لیے دی، یعنی کھانا کھلانے کی اور کپڑا پہنانے کی۔ تو اگر والدین ارادہ کرے دودھ چھڑانے کا، یعنی 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کا آپسی رضامندی اور باہمی مشورہ سے، تو اس میں بچے کی کوئی مصلحت ظاہر ہو تو ان دونوں
دودھ پلانے کے مسئلے تک میں مشورہ ہے۔ بھائی بولو کیا کرو گے؟ جی
تو ان دونوں پر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تم ارادہ کرو، یہ خطاب آبا ہو کو ہے کہ تم دودھ پلاؤ اپنے بچوں کو ماؤں کے علاوہ دودھ پلانے والیوں سے، تو تم پر اس صورت میں کوئی حرج۔
حالانکہ پیچھے ہی کہا کہ ولی الرجال علیہن درجہ، تو یہاں یوں کہتے تھے کہ شوہر امیر صاحب آرڈر کر دیں کہ دودھ بند کرو چلو، لیکن یہاں بھی کہا نہیں، مشورہ کرو۔ جی
جبکہ تم ان کو جو اجرت سونپنے کا ارادہ کرو دستور کے مطابق خوش دلی سے سونپ دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان چیزوں کو جو تم کرتے ہو، اور اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَأَشْهَرًا۔
یہ توفع کا جو لفظ آتا ہے نا، اس کا لغوی معنی ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورے پورا لے لینا۔ اور جب انسان کی موت ہوتی ہے تو روح پوری نکال لی جاتی ہے اس کے بدن سے، اسی لیے اس کا ایک ترجمہ موت کا بھی کیا جاتا ہے۔ توفع کا ترجمہ صرف موت نہیں ہے، اخذ الشیء وافیا، کوئی چیز پورے پوری جو ہے لے لینا، یہ ہے اس کا اصلی معنی۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جاوے اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کر کے جاوے، تو بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھے گی، یا تربصن بانفسهن خبر امر کے معنی میں، کہ وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھے گی شوہر کے مرنے کے بعد، نکاح سے روکے رکھے گی۔ کب تک؟ 4 مہینے اور 10 دن تک روکے ہوئے رکھے۔ یہ ہے متوفع عنہا زوجہا کی عدت کا بیان، حاملہ مستثنا ہے، باقی سب طرح کی متوفع عنہا زوجہا کا یہی مسئلہ ہے۔ حاملہ میں تو یہی سب جگہ یہی قانون آئے گا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ شوہر کا انتقال ہوا اور 5 منٹ میں بچہ پیدا ہوا تو عدت ختم، حالانکہ ابھی جنازہ نکلا نہیں اور عورت کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے متوفع عنہا زوجہا کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ اب اس میں ایک حساب یاد رکھو کہ مہینے کی قمری حساب سے مہینے کی اخیری تاریخ یا پہلی تاریخ کو اگر شوہر کا انتقال ہوئے تو 4 مہینے گن لینے کی اور اس کے اوپر 10 دن عدت ختم۔ مثال کے طور پر محرم الحرام کے 30 یا 29 چاند یا سفر کے یکم کو شوہر کا انتقال ہوا تو سفر 1 مہینہ، ربیع الاول 2، ربیع الثانی 3، جماد الاولا 4، جماعت ثانیہ کے 10 چاند ہوئے عدت ختم۔ اب اس صورت میں یہ ممکن ہے چاروں مہینے 29 کے ہوئے تو 126 دن کی عدت ہوگی اس عورت کی. اور اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ پورے 130 دن کی عدت ہوئے کہ چاروں مہینے 30 کے ہوئے. یہ بھی ممکن ہے 128 دن کی عدت ہوئے کہ 29 کے ہوئے تھے 30 کے ہوئے تھے. 127 دن کی بھی عدت ہو سکتی ہے کہ 329 کے ہوئے تھے 31 کا ہوا تھا. 129 دن کی بھی عدت ہو سکتی ہے کہ 129 کا ہوا تھا 30 کے 3 ہوئے تھے. یہ سب امکانات. لیکن اگر مہینے کے درمیان میں شوہر کا انتقال ہوا قمری ترتیب میں تو پھر سیدھے 130 دن عدت گن لینے کی. وفات کے دن سے 130 دن عدت گن لینے کی. اس میں پھر 29 والے مہینے آوے کے 30 والے آوے اس کا اعتبار نہیں کرنے کا. تو مہینے کے درمیان میں اگر انتقال ہوا شوہر کا تو انتقال کے دن سے 130 دن شمار کر لینے. 120 دن تو 4 مہینے کے ہوتے ہیں اور 10 دن اوپر کے مزید 130 دن ہو گئے. اس طریقے سے عدت کا اعتبار کر لیا جائے گا. من اللیالی یعنی 24 گھنٹے مراد ہے, دن دن نہیں رات بھی مراد ہے اس میں عدت میں. اور اسلامی قمری گنتی کے اندر رات پہلے آتی ہے اور یہ غیر حاملاؤں میں ہے. حاملہ کے اندر ان کی عدت وضع عمل ہے سورۃ طلاق کی آیت کی وجہ سے. اور باندیاں 2 مہینے 5 دن کی عدت گزارے گی اسی لیے کہ حدیث شریف کے اندر ان کے لیے نصف آیا ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. پھر جب وہ عورتوں کی عدت پوری ہو جاوے یعنی متوفع عنہا زوجہا کی, فلا جناح علیکم, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اے عورت کے رشتہ داروں, فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف, کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے بارے میں شرعی طریقے کے مطابق جو کرنا ہو کریں. اب شرعی طریقے کے مطابق کیا کریں, عدت میں زینت نہیں کرتی تھی اب زینت کرے. کوئی اس کو پیغام نہیں دے سکتا تھا اب وہ پیغام لیوے. بالمعروف, واللہ بما تعملون خبیر, جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے اس سے واقف خبر رکھتے ہیں. ظاہر کی طرح مخفیات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جی,
اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جاوے یعنی انتقال کر جاوے اور بیوہ چھوڑ جاوے تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھے ان شوہروں کے بعد نکاح سے 4 مہینے اور 10 راتیں تک. اور یہ غیر حاملہ کے بارے میں ہے. اور رہ گئی حاملہ ہے تو ان کی عدت وجہ حمل ہے آیت طلاق کی وجہ سے, اور باندھی تو اس کی عضوِ سنت نصف اور باندھی کی عدت سنت کی روح سے حدیث کی روح سے نصف ہے. پھر جب ان کی عدت کو پہنچ جائے یعنی بیوہ عورتوں کی عدت کی مدت ختم ہو جائے تو تم پر کوئی
فیسیلٹی غلام اور باندیوں کے لیے شریعت نے دی. عدت تک میں ان کی تنصیف ہے دیکھیے. جی,
تو تم پر
اور اب مزاج یہ ہے کہ نوکر چاکروں کے اوپر لوگ بوجھ زیادہ ڈال دیں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ان کا بوجھ کم ہونا چاہیے. جی,
تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اے اولیاء اس صورت میں جب کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں کرے شرعی دستور کے مطابق, ہاں وہ زیب و زینت ہو یا منگنی کے لیے پیشکش کرنا ہو, اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو.
یعنی ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم. عدت کے زمانے کے اندر تمہارے لیے کوئی واندہ نہیں ہے کہ تم اشارے کنائے میں ان عورتوں کے ساتھ بات کرو شادی کی، ایام عدت میں نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، نکاح کا صریح پیغام دینا بھی جائز نہیں ہے، اشارے کنائے میں اس کو پیغام کی اطلاع دینا جائز ہے۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جاہلیت کا معاشرہ تمام تر اپنی برائیوں کے باوجود اس طرح کی متعلقہ اور بیواؤں کے نکاح میں کتنا آگے ہوگا کہ وہ انتظار میں لگے رہتے ہوں گے کہ کب یہ بیوہ جو ہے فارغ ہو شادیاں کرے، کہ شریعت کو یہ قانون بدلانا پڑا کہ بھائی تم ایام عدت کے اندر پیغام مت دو، عدت پوری ہونے کے بعد پیغام دینا۔ اب تو عدت گزرنے کے سالہ سال گزرتے ہیں، وہ لڑکیاں سڑتی ہیں پھر بھی کوئی پیغام نہیں دیتا، اور زمانے جاہلیت میں لوگ منتظر رہتے ہوں گے باقاعدہ کہ کب اس کی عدت پوری ہو ہم شادی کریں، اور ایک متعلقہ اور بیوہ کے لیے کئی کئی انتظار میں ہے، ویٹنگ لسٹ میں، تو ہر ایک کو یہ ڈر کہ کوئی دوسرا پیغام جلدی دے دے اور اس کا رشتہ طے ہو جائے، اس سے پہلے میں دوں، اسی لیے یہ قانون بتلانا پڑا۔ ولا جناح علیکم، تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی جملہ بولے، اس میں کوئی لفظ حقیقی بولے، مجازی بولے، کنایا کا بولے، اور اس کے ذریعے سے دوسری ہی چیز مراد ہوئے جس کا کلام میں تذکرہ ہوا ہی نہیں، اس کو تاریخ کہا جاتا ہے۔ تو حقیقی لفظ بولا، کنائی لفظ بولا، مجازی لفظ بولا اپنے جملے میں، لیکن مراد کوئی اور ہی چیز ہوئے جس کا تذکرہ اس نے جو ہے اپنے کلام میں کیا نہیں، اس کو تاریخ کہتے ہیں۔ اور تاریخ اور کنایا کے درمیان میں عام خاص من وجہین کی نسبت ہے، اس لیے کہ کنایا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے واسطے بیچ میں استعمال کر کے دور کی بات کرنا، وہ کنایا کہلاتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اشارے کنائے کے اندر تم عدت کے زمانے کے اندر پیغام دے سکتے ہو، ڈائریکٹ نہیں دے سکتے، من خطبت النساء۔ اب اس کی مثال دی کہ متوفع عنہن زوج ازواجہن، کہ جن عورتوں کے شوہر کا انتقال ہو گیا ان کو عدت میں یوں کہو، مثلا انک لجمیلۃ، بیوہ آپا تو بہت خوبصورت ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میں سمجھ جائے گی کہ یہ میرے حسن کا پجاری ہے اور میرے ساتھ شادی کرے گا۔ ومن یجد مثلک، تیرے جیسی تو کہاں ملے گی مجھے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میرا منتظر ہے۔ ورب راغب فی کی، تیرے میں تو بہت سے رغبت کرنے والے ہیں، ایک میں بھی ہوں ضمناً آ گیا۔ تو یہ سب جو ہے کنائے کے الفاظ ہیں۔ خطبتن اصل میں کہتے ہیں منگنی، مانگنا، یعنی لڑکی والوں سے لڑکا مانگنا، ارے لڑکی والوں سے لڑکی مانگنا یا لڑکے والوں سے لڑکا مانگنا، اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ مخاطبت، لڑکی والے اور لڑکے والوں کے درمیان جو مخاطبت ہوتی ہے، کلام، پیغام، اس کو خطبہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اور یہ قولی فعلی دونوں طریقے سے ہوا کرتا ہے، اور اس میں بس اتنا ہوتا ہے کہ جانبین سے وعدہ ہو جائے، لڑکے والے اور لڑکی والوں کے درمیان میں نکاح کا، وہ ہو گیا منگنی، منگنا، وہ ہو گیا۔ اصل تو ہے یہ لفظ منگنا، یعنی مانگنا ان سے، پھر کثرت استعمال سے منگنی بن گیا ہے، اور اس میں بس اتنی چیز ہوتی ہے کہ دونوں طرف کے لوگ وعدہ کر لے، باقی سب جو ہے اس کے اندر اب لفڑے شامل ہو گئے کہ منگنی میں مولانا کو دعا کرانے بلا دیں، اور جاہل مولوی پہنچ جاتے دعا کرانے بھی، منگنی میں بھی کائی کی دعا، شربت، دعوت، انگوٹھی پہنانا، اسٹیج پر بٹھانا، ویڈیو کرنا، یہ سب جو ہے غیر مسلموں کے طریقے، منگنی کے نام پہ مسلمانوں میں گھسے ہیں۔ ایسے رسم و رواج سے تم بچنا، تمہارے دین اب اس کے قریب ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا ای کہ تم تمہارے دلوں کے اندر ایسی باتیں چھپاؤ، تمہارے دل کے اندر ایسی باتیں چھپاؤ نکاح کے قصد اور ارادے سے، یعنی دل میں چھپا کے رکھا ہے کہ فلانی بیوہ کی عدت پوری ہونے دو، میں نکاح کر ہی لوں گا، اتنا جائز ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم تھا کہ تم ان متعلقہ عورتوں سے، بیوہ عورتوں سے نکاح اور منگنی کا تذکرہ کرنے ہی والے ہو. ولا تصبرون عنہن، اور تم رکنے والے نہیں ہو. فاباح لکم التعریض، لہذا اشارے کنائے میں پیغام دینے کی اللہ نے اجازت دی. ولکن لا تواعدوهن سرا، لیکن نکاح کا وعدہ چپکے چپکے مت کر لو، نکاح کا وعدہ چپکے چپکے مت کر لو، یہ کہا گیا. دیکھو سر بول کر کے نکاح مراد ہے یہاں پر، اور سر بول کے نکاح مراد لینا مجاز المجاز ہے. کیسے مجاز المجاز ہے؟ کہ نکاح کے بعد جمع ہوتا ہے اور جمع مخفی ہوتا ہے، اور مخفی چیز کو عربی میں سر کہتے ہیں. کتنا لمبا مجاز مراد لیا کہ نکاح کے بعد جمع اور جمع مخفی ہوتا ہے، لہذا نکاح بول کر کے جو ہے سر بول کر کے نکاح مراد لو. یہ ہے بلاغت قرآن مجید کی. تو ولکن لا تواعدوهن سرا، لیکن ان عورتوں کو تم نکاح کا پکا وعدہ مر کرو. دیکھو بھائی، متوفا نہا زوجہا کو اس طریقے سے پکے وعدے کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو غیر متوفا کو تو کیسے وعدے کی اجازت ہوگی؟ اور اسی وعدے کی خلاف ورزی نظر آتی ہے تو لوگ ٹرین کے نیچے سو جاتے ہیں. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق کوئی بات کہو، یعنی کہ شریعت کی نظر کے اندر جو اشارے کنائے کے اندر پیغام دینا پہچان لیا. فلکم ذالک، وہ کر سکتے ہو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ کا پکا ارادہ مت کرو ایام عدت کے اندر. ہاں دل میں چھپاؤ، اشارے میں کہو، لیکن ظاہر میں پکا ارادہ مت کرو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، کتاب معنی ہے مکتوب من العدت، مقررہ عدت، مفروضہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جاوے، تب جا کر کے جو ہے نکاح کا پکا ارادہ کرو. وعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو خوب، اللہ تعالیٰ کو جا معلوم ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، یعنی دل میں جو پکا ارادہ کیا نا جانبین سے، تو اللہ کو معلوم ہے، اس لیے گناہ تو ہوگا ہی ہوگا. فاحذروا، اسی لیے تم بچو، اسی لیے کہ نہیں بچو گے تو نکاح کے پکے ارادے پر اللہ تم کو سزا دیں گے. بیواؤں سے نکاح کا پکا وعدہ کر لیا تو سزا دیں گے، دل دل میں رکھو اتنا کافی ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے سے ڈرنے والوں کو بہت معاف کرنے والے اور بڑے حلم والے ہیں، کہ مستحقوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے بلکہ تاخیر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اوپر جو اِلَّا اَن تَقُولُ میں اِلَّا کو لیکن کے معنی میں لیا، استثنا منقطع کی دلیل ہے، اور مستثنا منہ تصریح ہے صراحت جی.
اور تم پر کوئی حرج نہیں اس صورت میں جبکہ تم پیغام میں نکاح کا اشارہ کرو بیوہ عورتوں کی عزت میں، جیسا کسی کا کہنا کہ آپ بہت خوبصورت ہے اور آپ کے ماں کسی کو ملے، یا آپ کی طرح آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، یا تم پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں ان سے نکاح کرنے کے قصد کو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم ضرور ان کا تذکرہ کرو گے اور تم اس پر صبر نہیں کر پاؤ گے.
چلو
اور تم اس پر صبر نہیں کر پاؤ گے اور یہ تعریف اشارہ کرنا تمہارے لیے جائز ہے، لیکن تم ان سے نکاح کا لیکن تم ان سے وعدہ نہ کرو خفیہ طور پر، مگر یہ کہ تم شرعی دستور کے مطابق بات کرو، یعنی اشارے سے شرعی دستور کے مطابق جو بات کرنا طے پایا، یہ تمہارے لیے جائز ہے، اور تم عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ ان کی عدت مقرر کرتا عدت پوری ہو جائے. اور تم خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے, یعنی پختہ اور غیر پختہ ارادے کو, تو تم اس سے ڈرو, یعنی جب تم عزم کر لو گے تو وہ تم کو سزا دے گا. اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے اور بردبار ہے.
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا. اگر کسی عورت سے خلوت نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئے تو اس میں بھی کوئی واندھا نہیں ہے. ایک انصاری مرد کا نکاح ہوا تھا ایک عورت سے, جمع اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئے. بیوی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر, تب یہ آیت نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بلا کے کہا کہ عورت کو تم نے جمع اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی ہے, کچھ نہ کچھ تو متعا دے کر اس کو الگ کرو, چاہے تمہاری ٹوپی دے دو, یعنی کچھ نہ کچھ دو ان کو. یہ حضور نے ان کو ارشاد فرمایا. پرانے زمانے میں ایسے واقعات کم ہوتے تھے, اب بہت ہو رہے ہیں. نکاح ہوا خلوت رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے, کیونکہ وہ لڑکی کا کہیں اور لپڑا ہے, لڑکے کا کہیں اور لپڑا ہے, دونوں کا یا کسی ایک کا, زبردستی ماں باپ کی خاندان کے رشتہ داروں کے نکاح کر لیے, پھر رخصتی سے پہلے ہی وہ بھاگ گئی اپنے یار کے ساتھ, یا یہ کہ اپنی لے کر یہ بھاگ گیا اور طلاق کی اور جدائی کی نوبت آ گئی. ایسے قصے بہت بڑے. تو اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی جمع اور خلوت سے پہلے, پورے قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ ہیں تو تماسوہن کی قرات بھی ہے وہاں پر, یعنی جمع کرنے سے پہلے, اور تم نے ان کے لیے مہر کی رقم کوئی متعین نہیں کی تھی. ماں مصدریہ ہے, ظرف کے لیے آیا ہے, کیا مانا؟ لا طبیعت علیکم فی الطلاق, اس طرح کی طلاق دینے میں کوئی بوجھ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. زمانی عدم المسیس, جبکہ تم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, ٹچ تک نہیں کیا, خلوت نہیں ہوئی, جمع نہیں ہوا, والفرضی اور مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور طلاق ہو گئی, کبھی اس من کوئی گناہ نہیں ہوگا اور کوئی مہر کی رقم بھی تم نے طے نہیں کی تھی. فطلقوهن, تم کو طلاق دے سکتے ہو. اب ایسی عورت کو چونکہ مہر بھی طے نہیں ہوئی تھی, خلوت بھی نہیں ہوئی, اسی لیے اس کو مہر دینا ضروری نہیں. لا مہر, کچھ مہر وہر نہیں دینے کی ایسی عورت کو. ایک چیز دینا واجب ہے اس کو, کیا؟ متعہ. اس صورت میں متعہ دینا واجب, باقی تمام متعلقاؤں کو متعہ دینا مستحب. ومتعوہن, اور ایسی عورتوں کو تم متعہ دے دو, یعنی ان کو ایسی چیز دو جس سے وہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکے, کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکے, ایسی کوئی چیز دے دو اس کو, کام کی چیز. موبائل ہی دے دے گا پرانا پرانا. علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ. وسعت ذاتی مراد ہے, وسعت ذاتی مراد نہیں, وسعت مالی مراد ہے. مالی وسعت والا جو تم میں ہو وہ اپنی مقدار سے متعا دے وے, اور تنگ حال اپنی وسعت کے مطابق جو ہے متعا دے وے. اب متعے میں کیا دینے کا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حاکم زمانے کے حالات کے اعتبار سے دلواوے, حاکم جو فیصلہ کرے قاضی صاحب, جیسے آج کل کے زمانے میں موقع ہے حاکم کرے کا موبائل دے دے جا اس کو متعا کے طور پر. اور حنفیہ کے یہاں طے ہے ایک سوٹ دینا, ایک جوڑا ازار کرتا اوڑھنی دیوے, اور کتنا عمدہ اور گھٹیا دیوے اس میں شوہر کے حالات کا اعتبار ہوگا. علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ, بیوی کے حالات کا اعتبار نہیں ہوگا. امام قدوری اور امام قرقی کا مسئلہ یہ ہے بیوی کے حالات دیکھنے کے, لیکن وہ مرجوع ہے اس آیت کی بنیاد پر. وعلی المقتر قدرہ, کہ بھائی شوہر اگر مالدار ہے تو لاکھ روپے والا جوڑا بھی متعے میں دے سکتا ہے کہ چوڑے کی گلی کیا کم ہے لاکھ میں جا رہے، اور بیچارہ غریب ہے تو لاری پہ 150 والے سوٹ نہیں ملتے ہیں، وہ لے کر کے دے 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 اپنے حالات کے اعتبار سے دے دے وے بالمعروف، یہ شرعی طریقے سے دے وے، یہ صفت ہے متاع کی، حقا علی المحسنین، حقا یہ مصدر تاکید کے لیے آیا، یعنی ایسا کرنا چاہیے، ضروری ہے نیکی کرنے والوں پر، المطیعین شریعت کے احکام کی اطاعت کرنے والوں پر ایسا کرنا ضروری ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ محسنین کی تفسیر مسلمین کرتے تو بہت اچھا ہوتا ہے، اسی لیے کہ یہ متاع اگر شوہر فاسق ہے اور طلاق دے وے تو بھی لازم ہوگا اس کے ذمے میں، ہر مسلمان متعلق کے اوپر یہ متاع واجب ہے، اسی لیے مطیعین کے بجائے مسلمین یا مومنین کر دے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ چلو
تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک کہ تم نے ان کو نہ چھوا ہو، اور ایک قرات میں تمہار سو ہننا ہے، یعنی جب تک کہ تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو اور ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور ماں مدیا ضروری ہے کہ ہاتھ نہ لگانے اور متعین نہ کرنے
کے مہر سے مہر ہاتھ میں آ جاتی ہے، اسی لیے جی
ہاتھ نہ لگانے اور متعین نہ کرنے کے زمانے میں طلاق دینے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی مہر واجب نہیں ہوگا، اگر تم نے ان کو طلاق دے دی تو ان کو
مین پر فتحہ واضح کرو بھائی،
اگر تم نے ان کو طلاق دے دی تو ان کو فائدہ پہنچا دو، یعنی ان کو وہ چیز دے دو جس سے وہ فائدہ حاصل کر لے گی، اور تم میں سے مالداروں پر اپنی وسعت کے مطابق متاع دینا ہے اور تندرستوں پر ان کی طاقت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے، نہ کہ عورت کی طرف دیکھتے ہوئے متاع دینا ہے، اور یہ شرعی دستور کے مطابق دینا ہے، اور یہ حق ہے خوشحال لوگوں پر، یعنی اطاعت کرنے والوں پر،
نیکی کرنے والوں پر، خوشحال کا ہی کرنا
چاہیے، نیکی کرنے والوں پر، اور بالمعروف یہ متاع کی صفت اول ہے، اور حقا یہ متاع کی صفت ثانیہ ہے، یا مصدر موقع ہے۔
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، دوسری صورت، اگر تم نے بیویوں کو طلاق دے دی جمع اور خلوت سے پہلے اور تم نے ان کے لیے نکاح کے وقت مہر بھی مقرر کی تھی تو مقررہ مہر کا آدھا دینا یجب لہن، ضروری ہوگا، یعنی مہر طے تھی اور ابھی دی نہیں ہے اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئے تو آدھی مہر کی رقم ان عورتوں کو دے دو، اور اگر پوری رقم دے چکے تھے اور صحبت اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو یرجع لکم النصف، وہ عورتیں آدھی رقم تم کو لوٹا دے وے، الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، الا مگر یہ کہ لیکن یہ کہ معاف کر دے وے وہ عورتیں اور کہوے کہ نہیں ہم کو اب کچھ لینا نہیں، یہ کب ہے؟ مہر ابھی عورت کو دی نہیں تھی، نکاح ہوا اور صحبت خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی اور وہ عورت یوں کہوے کہ بس میری جان چھوٹی یہ بہت ہے، مجھے آدھی مہر بھی نہیں چاہیے اور معاف کر دے وے چھوڑ دے وے، یا وہ شوہر معاف کر دے وے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گیرا ہے، کیا مطلب؟ مہر دے چکا تھا نکاح کے وقت پر اور خلوت اور جمع سے پہلے طلاق ہو گئی تو آدھی واپس لینے کی نہیں، تو وہ آدھی واپس بھی نہیں مانگی کہ جا پوری لے جا تیری بلا سے، کیونکہ پوری رقم اس کو دے دے رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بیدہی عقدۃ النکاح سے مراد ہے شوہر، امام صاحب کے نزدیک، امام شافعی کے قول جدید کے مطابق، امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی کا قول قدیم یہ ہے کہ بیدہی عقدۃ النکاح سے مراد ہے والی، تو اس صورت میں کیا معنی ہوگا؟ اللہ یعفون، وہ عورتیں خود معاف کر دے رہے کہ مجھے آدھی مہر بھی نہیں چاہیے، جبکہ وہ عورت سیبہ ہو. اور اگر باقرہ متعلقہ ہوئی قبل الجماع قبل الخلوت تو اس کا والی معاف کر دے گے، یہ مراد لیا جائے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ جب لڑکی متعلقہ باقرہ ہو، مہجورہ کے معنی باقرہ، فلا حرج فی ذالک، تو کوئی حرج نہیں اس معاملے کے اندر. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، معاف کرو بھائی یہ تقوا سے بہت نزدیک ہے. مبتدا کی خبر آگے، وَأَن تَعْفُوا، مبتدا خبر آگے والی، معاف کر دینا تقوا کے بہت زیادہ قریب ہے. یعنی اگر مہر پوری دے چکے تھے تو آدھی واپس مت مانگو. مہر بالکل نہیں ملی تھی تو عورتوں کو یا ان کے والیوں کو چاہیے کہ آدھی کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ مہر کا تعلق ہے استمتاع بضاعة سے. اور ابھی تو شوہر کو بیچارے کو خربوزہ کھانا تو کیا چکھنے کا موقع بھی نہیں ملا، اسی لیے وہ اب کائی کی قیمت چکا رہے، کائی کی اجرت دے وہ، اسی لیے جو ہے معاف کر دینے میں زیادہ بہتری ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو. شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر احسان کرے، بھولے نہیں، اس لیے کہ بہت خوشی خوشی ہے، رشتہ تو طے ہوا تھا نا، اب یہ تو ٹوٹ گیا، کوئی عارض آیا ہے، احسان کرنا کیوں بھولتے ہو؟ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرو. اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو عمل بھی کرتے ہو تم اللہ دیکھتے ہیں، لہٰذا اللہ اس پر تم کو بدلہ عطا کریں گے. جی،
اور اگر تم ان کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، وہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو تو مقرر کردہ کا آدھا دینا ہے ان کے لیے، عورتوں کے لیے، اور تمہارے لیے آدھے کا واپس لینا ہے. مگر لیکن یہ کہ عورتیں معاف کر دے اور اس کو چھوڑ دے، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے آدھے نکاح میں ہے اور وہ شوہر ہے اور وہ اس کو پورا چھوڑ دے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے،
ابھی گزشتہ ہفتے کا قصہ، ایک مولوی اور مولوان میں جھگڑا ہوا ہے، وہ بھی عالم ہے اس لیے مولوان کہہ رہا ہوں، اور نکاح ہوا ہے، خلوت یا رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے. چلو،
وہ شخص عورت کا ولی ہے جبکہ وہ معذور ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اور معاف کر دینا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور تم آپس میں احسان کو مت بھولو، یعنی ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو.
اور حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، یہ کیا ایک دم طلاق کے مسئلے کے بیچ میں نماز آ گئی؟ تو مفسرین اس کا ربط اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ معاشرت اور معاملات کے مسائل میں الجھ کر کے اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. عام متن ایسا ہی ہوتا ہے، معاشرتی مسائل معاملات میں الجھ کر انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اسی لیے شریعت نے توجہ دلائی کہ معاشرتی معاملاتی مسائل میں الجھ کے بھی نماز کی تو پابندی رکھنا، اس کو مت چھوڑ دینا. مقصود توجہ اللہ ہے، احکام کا مقصود، اور نماز یہ توجہ اللہ پیدا کرنے کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے. اسی لیے جو ہے معاشرتی مسائل کے درمیان میں نماز آئی. اور یوں بھی کہتے ہیں کہ آدمی نماز کے ذریعے مسجد میں ایمانی کیفیت پر بنتا ہے، اور وہ ایمانی کیفیت کے ذریعے سے معاشرت اور معاملات میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ایک ربط ہے. حافظ یہ ہے ایسے تو باب مفاعلہ سے، اور باب مفاعلہ کی صفت اشتراک ہے، تو بھائی اس میں اشتراک کا معنی کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ بندے کو نماز پڑھنے کی اللہ کے واسطے اشتراک کا ہی کہا. اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ باب مفاعلہ سے ہونے کے باوجود مجرد کے معنی کے اندر صفت اشتراک نہیں آئے گی. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں صفت اشتراک ہے، اسی لیے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی طرف کامل توجہ فرماتے ہیں، اسی لیے حدیث میں ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے حمد کی الی آخر الحدیث، تو کوئی جانبین سے یہ معاملہ پایا جاتا ہے، اس لیے اشتراک کا معنی بھی ہوگا اس میں کہ تم نمازوں کی محافظت کرو، یعنی پانچوں نماز اس کے اوقات میں ادا کرو، فرائض مراد خاص طور پر، اور درمیان والی نماز کا بھی خصوصی اہتمام کرو، اور بخاری مسلم کی حدیث سے درمیانی نماز سے عصر مراد ہے، جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبسونا عن الصلاۃ الوسطی، ان ظالموں نے ہم کو درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے روک لیا، غزوہ خندق پر حضور نے فرمایا تھا، ایک دن بہت کانٹے کی لڑائی ہوئی تھی نا، اس دن چار نمازیں سب آگے پیچھے ہو گئی تھی، اس دن کا یہ ارشاد ہے، تو اس سے جو ہے عصر کی نماز مراد لی گئی، اب اس صبح یا فجر کی نماز مراد ہے، امام مالک نے موطا میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے صلاۃ وسطی سے فجر مراد، یا ظہر کی نماز مراد ہے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، او غیرہا اقوال، دیکھو مختلف اقوال ہے، پانچوں نماز کے بارے میں اقوال ہے کہ یہ صلاۃ وسطی ہے، وہ افردہ بھی ذکر لفضلہا، اور الگ سے صلاۃ وسطی کا ذکر کیا گیا فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے، خلاصہ ان تمام اقوال کا یہ ہے کہ جس علاقے کے حالات اور ماحول کے اعتبار سے جو نماز چھوٹ جانے کا زیادہ اندیشہ اور خطرہ ہو وہ نماز صلاۃ وسطی کہی جائے گی، ہر طرح کے اقوال تو موجود ہیں اور روایتوں سے مستنبط اور ماخوذ ہے، اب جن علاقوں کے اندر راتوں میں کاروبار زیادہ ہوتا ہے اور عشاء کا خطرہ ہوتا ہے وہاں عشاء صلاۃ وسطی بن جائے گی، جہاں غافلین کا علاقہ ہے اور فجر میں لوگ کلیاں مارتے ہیں وہاں فجر جو ہے صلاۃ وسطی ہو جائے گی، تو الگ سے ذکر کیا گیا، اور عصر کے اندر اور فجر میں ملائکہ جمع بھی ہوتے، عصر کے وقت پر دن کے ملائکہ جائیں گے آسمان پر، رات والے آئیں گے، ان کا اجتماع بھی ہوتا ہے، اور مشغولیت کا وقت ہے پرانے زمانے کے حالات کے اعتبار سے، اب بھی دیہاتوں میں عصر کا وقت مشغولیت کا ہوتا ہے، بعض حضرات نے یہ نقطہ بیان کیا کہ پچھلی امتوں پر عصر کی نماز فرض کی گئی لیکن انہوں نے ضائع کر دی، اسی لیے امت محمدیہ کو تاکید کی جا رہی کہ تم صلاۃ وسطی کو ضائع مت کرنا عصر کو، بلکہ اہتمام سے ادا کرنا، وقوموا للہ قانتین، اور تم نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کھڑے رہو، اسی لیے کہ عاجزی والی نماز کی فضیلت ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، عاجزی والی نماز کے فضائل ہے، اور دوسرا معنی قانتین کا ہے متعین، اطاعت کرتے ہوئے کھڑے رہو، اور نماز سراپا اطاعت ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جہاں بھی قنوت کا لفظ آیا وہاں اطاعت مراد ہے، اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ساکتین کے معنی کے اندر ہے، وقوموا للہ قانتین، اے ساکتین چپ چاپ کھڑے رہو، حضرت زید شان نزول، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، کوئی آوے نے سلام کرے تو جواب بھی دیا، پوچھا کتنی رکعت ہوئی، چار ہو گئی ہے، اب تو قاعدے میں بیٹھا کے، اس طریقے سے وہ لوگ باتیں کرتے تھے جیسے اہل کتاب کی نماز ہے، تو کہا پھر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، تب سے ہم نے نماز چپ چاپ پڑھنا شروع کر دیا، اور ہم کو جو ہے سکوت کا حکم دیا گیا، کلام سے منع کیا گیا، اس لیے ساکتین کا بھی معنی کیا گیا ہے جی،
اور تم نمازوں کی محافظت کرو، یعنی پانچ نمازوں کو،
اب نیا دور جاہلیت آیا، لوگ نماز میں بات کر رہے ہیں، کر رہے ہیں بات. میں نے تو بہت سو کو دیکھا فون کی گھنٹی بجی انا فی صلاح اتصل بعد صلاح افور کر کے رکھ دیتے ہیں. ابھی میں نماز میں ہوں سلام بعد فون کرنا سوری پھر کٹ کر دیتے ہیں. یا اتنا بولیں گے انا فی صلاح کٹ کر دیتے ہیں. بہت دیکھے اسے جی.
یعنی ان کے اوقات میں ان کو ادا کرو
اور وہ تو کرتے ہی ہے. وہ جو میسج نہیں ہوتا ہے وہ فکس میسج کہ ابھی میں میٹنگ میں ہوں یا اس طرح کے جو فکس ہوتے ہیں کہ وہ چالو نماز میں فون اٹھائے دکھا کے کوئی اہم شخص کا ہے تو کٹ کر کے وہ میسج بھیج کے پھر فون رکھتے ہیں جی. اب وہ جانے عمل قلیل کیا یا کثیر کیا کرنے والے جانے جی.
اور صلاۃ الوسطی کی محافظت کریں اور وہ عصر ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے شیخن نے روایت کیا ہے یا فجر کی نماز ہے یا ظہر ہے یا اس کے علاوہ چند اقوال ہیں. اور صلاۃ الوسطی کو مستقل طور پر ذکر کرنا اس کے فضیلت کی وجہ سے ہے. اور اللہ تبارک اور نماز میں عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز میں عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو. اور کہا گیا ہے کہ اطاعت
للہ کا تعلق قومو سے ہے, نماز کا قیام مراد ہے, قانتین سے متعلق نہیں. چلو.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قنوت جو کہ قرآن میں ہے وہ عبادت ہے جس کو اور اس کے علاوہ چند اقوال ہیں. اور کہا گیا ہے کہ ساکتین یعنی خاموشی سے کھڑے رہو. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی اور ہم کو خاموشی سے کھڑے رہنے کا حکم دیا اور ہم کو بات کرنے سے روکا گیا.
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو خوف ہو دشمن کا یا سیلاب کا یا جنگلی درندے کے حملے کرنے کا تو تم نماز رجال کی حالت کے اندر پڑھو. اور رجال یہ راجلن کی جمع ہے. اس کی تفسیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ چلتے چلتے یا دوڑتے دوڑتے تم نماز پڑھو ایسے خوف کے موقع کے اوپر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فریجالن کا ترجمہ کیا اپنے قدموں کے اوپر کھڑے کھڑے نماز پڑھو. حنفیہ کی یہاں چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے نماز جائز نہیں ہے. اور حنفیہ کے قول کی تائید ہوتی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رجالن کا معنی نقل کیا ہے قیامن علی اقدامہن. یہ خود بخاری میں اثر موجود ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ فرجالن یعنی اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو. جو مشاتن کی ضد ہے چلنے کی ضد ہے او رکبانہ یا ایک جانور پر سوار ہو کر کے گاڑی پر سوار ہو کر کے تم لوگ نماز پڑھو. حنفیہ کی دوسری بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے نماز جائز ہوتی تو غزوہ احزاب کے دن حضور نماز قضا نہ فرماتے. اس دن ایک دن ایسا آیا کہ بڑا ہنگامہ رہا, ایک منٹ کے لیے بھی کھڑے رہنے کا موقع نہیں تھا, دوڑ بھاگ مسلسل رہی, نماز قضا ہوئی. اگر چلتے دوڑتے نماز کی گنجائش ہوتی تو صحابہ ہرگز نہ چھوڑتے, لیکن نماز قضا کی ان لوگوں نے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قضا فرمائی. سواری میں تو بہت آسانی ہے, کئی فام کرنا جیسا بھی ممکن ہو نماز پڑھو سواری پر. مستقبل القبلہ, قبلہ ہو یا نہ ہو نماز پڑھو. اور رکو سجدے کا اشارہ کر لو اور نماز پڑھو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم کو امن ہو جائے یعنی خوف چلا جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو. یہاں ذکر عام ہے لیکن خاص مراد ہے نماز. صلو کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھلایا جو تم لوگ جانتے نہیں تھے، یعنی تعلیم سے پہلے شریعت کے فرائض سے تم واقف نہیں تھے، اب اللہ نے سکھایا تو اس کے مطابق عمل کرو. تغیر زمانی ہے کہ تعلیم سے پہلے واقعی تم جانتے نہیں تھے فرائض کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، اب تم ادا کرو. اور کاف مثل کے معنی میں ہے. کیا معنی مثل کے معنی میں ہونے کا؟ اس حالت میں جس، یعنی امن کے حالت میں، خوف تھا ہی نہیں اور امن کا حال تھا، تو جس طرح رکوع سجدہ استقبال قبلہ کی رعایت کرتے ہوئے تم نماز پڑھتے تھے، تو خوف آ کر چلا جاوے اس کے بعد بھی تم اسی طریقے کی نماز پڑھو. یہ کاف مثل کے معنی میں لا کر بہت سے مفسرین کی سیوتی نے تردید کی ہے، جو کاف کو زائدہ مانتے ان کا رد کرنا ہے. اور ما موصولہ ہے یا مصدریہ ہے. جی،
تو اگر تم کو خوف ہو دشمن کا یا سیلاب کا یا جنگلی درندے کا، تو تم اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر نماز پڑھو. رجالن یہ راجل کی جمع ہے. یا تم سواری پر نماز پڑھو. رکبانن یہ راکب کی جمع ہے.
یعنی ہر طرح کی سواری پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایروپلین، ٹرین، کار، ٹو ویلر، سب پر پڑھ سکتے. لیکن اگر فرض پڑھے بغیر قیام کے تو بعد میں دہرانی پڑے گی، اور اگر قیام کے ساتھ پڑھ لی تو دہرانے کی ضرورت نہیں. نوافل جیسی بھی حالت میں ہو پڑھ سکتے ہیں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، کار میں، ٹو ویلر پر پڑھ سکتے ہیں. اشارے سے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، قبلہ رخ نہ ہو تو بھی واندہ نہیں. چلو،
جس طرح ممکن ہو، چاہے قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، اشارے سے رکوع اور سجدے کے اشارے سے نماز پڑھے. پر جب تم معمون خوف سے معمون ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی نماز پڑھو، جیسا کہ تم کو سکھلایا تھا کہ تم اس کو نہیں جانتے تھے اس کی تعلیم سے پہلے، یعنی نماز کے فرائض اور رکوع کو نہیں جانتے تھے. اور کاف مثل کے معنی میں ہے اور ما موصولہ ہے یا مصدریہ ہے.